أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. ہجرت کا مضمون چل رہا ہے. فرمایا ومن يهاجر في سبيل الله، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، اپنے گھر کو چھوڑے گا اللہ کے دین کی خاطر، یجد فی الارض مراغما كثيرا وسعا، وہ پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت. ایک مرتبہ ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے ہموار فرمائیں گے. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله، اس آیت میں بڑی بشارت ہے کہ جو کوئی نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ کی راہ میں، الى الله ورسولی، اللہ اور رسول کی خاطر، ثم يدرک الموت، اور پھر آ پکڑا اسے موت نے، یعنی گھر سے روانہ ہو گیا تھا، ابھی منزل تک نہیں پہنچا، راستے میں موت واقع ہو گئی. فقد وقع اجره على الله، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس پر واقع ہو گیا، اللہ پر واقع ہو گیا اس کا اجر. اگرچہ ابھی مدینہ پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہی موت آ گئی، لیکن اس کا پورا اجر محفوظ ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم نکلو زمین میں، یعنی سفر کی حالت میں ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم کچھ کمی کر لیا کرو نماز میں. یہ قصر نماز کے حوالے سے رہنمائی آ رہی ہے. اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ فتنے میں ڈالیں گے، تنگ کریں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ جو نماز میں قصر کی رخصت ہے، رعایت ہے، قرآن مجید نے اصلاً اس کو ذکر کیا ہے اس تناظر میں کہ نکلے ہو اور جنگ کے لیے نکلے ہو اور راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ ہے تو قصر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام رکھا اور آپ نے عام سفر میں بھی خود بھی قصر فرمایا اور امت کو بھی اسی کی تلقین کی ہے، تو گویا اس میں وسعت دے دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور گویا یہ قرآن مجید ہی کی تشریح ہے ایک معنی میں. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. واذا کنت فیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، سفر میں ہیں، دشمن کا خطرہ بھی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، فاقمت لہم الصلاہ، اور پھر آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، فلتقم طائفۃ منہم معک، اب یہ صلات خوف کا اصل میں ذکر ہو رہا ہے کہ خوف کی حالت میں نماز کو کس انداز سے پڑھا جا سکتا ہے. فلتکن طائفۃ منہم معک، تو مسلمانوں میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. ولیاخذوا اسلحتہم، یعنی یہ دو حصے ہو جائیں مسلمانوں کے اس لشکر کے جو بھی اس وقت موجود ہیں، ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں کھڑا ہو جائے. ولیاخذوا اسلحتہم، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، ایک رکعت پوری ہو گئی، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اب یہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ابھی تک، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ بقیہ نماز پڑھیں. اس کو توڑ کر رکھا گیا تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف سب کو مل جائے، اور سب ایک وقت میں نماز اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ دشمن کا خطرہ ہے تو کچھ جو ہیں نماز کی حالت میں ہوں اور باقی لوگ جو ہیں وہ گویا کہ دفاع کر رہے ہوں گے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان یعنی ڈھال وغیرہ وہ اپنے ساتھ رکھیں، اور اسلحہ جو ہے ہتھیار وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی تو شدید خواہش یہ ہے، ان کی تو خواہش یہ ہوگی، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر، ٹوٹ پڑیں ایک ہی بار، یک بار کی حملہ کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذم من مطر، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضا، یا تم مریض ہو بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو کوئی حرج نہیں کہ اپنے ہتھیار الگ اتار کے رکھ دیا کرو، یعنی ہتھیار سمیت نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، بارش کی وجہ ہے یا کوئی شخص بیمار ہے، لیکن اس حال میں بھی وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ رکھو، یعنی ڈھال، وہ ڈیفنس کے لیے جو ہوتا ہے، چلیے تلوار نیزہ تو اٹھا کے رکھ دیا لیکن ڈھال جو ہے جو دشمن حملہ کرے تو اس سے دفاع کر سکے، وہ بہرحال ساتھ رہنا چاہیے۔ اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر بھی ذکر کرتے رہو اللہ کا، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں کے بل۔ نماز خود ذکر کی ایک بہت اعلیٰ اور جامع شکل ہے، لیکن یہ نہیں کہ نماز پڑھی تو اب اللہ کو بالکل بھلا دیا جائے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ چلتے بیٹھتے اٹھتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد رکھے۔ فیض اطما انتم، اور جب تم حالت امن میں ہو، اطمینان کی کیفیت ہے، دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، فعقیم الصلاۃ، تو اب قائم کرو نماز، یعنی اس کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض کی گئی ہے مومنوں پر اوقات کے تقرر کے ساتھ، اوقات کی تعیین کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز کا وقت معین ہے کہ اس کا وقت یہاں شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہوتا ہے، پھر اگلی نماز کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں، رات کو اکٹھی پانچ پڑھنی، اس کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ یہ اوقات کی تعیین کے ساتھ ہے، عادت پورے نہیں کرنے، بلکہ یہ عادت تو پورے کرو گے، ساتھ ساتھ وقت کا بھی تعین ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور اے مسلمانوں، کمزوری نہ دکھاؤ قوم کا تعاقب کرنے میں، یعنی دشمن کے تعاقب میں ان کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں علم پہنچا ہے تکلیف اور مشقت کا تمہیں سامنا کرنا پڑا، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو ویسا ہی دکھ اور تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے تمہیں پہنچ رہی ہے۔ وہ قربانی نہیں دے رہے، وہ بھی تو گھروں کا آرام چھوڑ کر آئے ہیں، وہ بھی رسک لے کر آئے ہیں اپنی جان کا، وہ بھی لگے ہوئے ہیں سب کچھ کرنے، اور تمہیں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس اجر کی جس کی انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، لہذا تمہیں تو بہت ہی یوں کہنا چاہیے کہ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی، ہم نے نازل کی ہے آپ کی جانب یہ کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کریں اس بصیرت کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ایک تو وہی بھی آتی ہے اور قدم قدم پر رہنمائی ہوتی ہے نبی کو، ایک یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی نوازی ہے اور بصیرت عطا کی ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے نبی، آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنیں، ان کی وکالت نہ کریں، جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کے طرفدار مت بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور بخشش مانگیے اللہ سے، استغفار کیجیے اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، ایک مسلمان، اور ظاہر ہے جو کام اس نے کیا تو معلوم ہوا کہ وہ منافقی ہوگا، اس نے جو ہے کسی مسلمان کے گھر چوری کی ہے، رات کے وقت نقب لگائی اور ایک آٹے کی بوری اور کچھ اسلحہ تھا وہاں سے اڑا لیا۔ اور جب اپنے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا اور وہ پیچھے پورا نشان موجود ہے کہ آرام سے کوئی ٹریس کیا جا سکتا ہے. تو اس نے اور ہوشیاری دکھائی اور اس نے وہ جو ہے وہ سامان اپنے ایک یہودی دوست کے پاس رکھوا دیا راتوں رات. اب صبح جن صاحب کی چوری ہوئی تھی وہ نکلے اور بڑی آسانی سے وہ پہنچ گئے. پہلے اس کے گھر پہنچا وہ پورا نشان اور پھر وہاں سے آگے چلا. تو بہرحال پہلے تو اس کے ہاں پہنچا تھا, پھر وہاں تک بھی پہنچ گیا. اب وہ شخص جو ہے جو مسلمان ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی, یہودی پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ ہے چور تمہارا, اور سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ بتا رہا ہے اس لیے کہ سامان وہیں سے برامد ہوا. الٹیمیٹلی وہ اپنے دوست یہودی کے پاس امانت اب رکھ کے گیا تھا, لیکن اس شخص نے جو ہے اسی کو پھنسا دیا. اب سچویشن ایسی بن گئی کہ سارے جو بھی واقعاتی شہادتیں تھیں وہ یہودی کے خلاف جا رہی تھیں, اور ادھر سے بھی دباؤ, یہ جو شخص مسلمان جس نے چوری کی تھی اس کا پورا قبیلہ جو اس کی پشت پہ کھڑا ہو گیا. تو قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے. اس وقت پھر اللہ تعالی نے بروقت متوجہ کر دیا کہ یہ جو خیانت کرنے والے جھگڑارو لوگ ہیں آپ ان کی وکالت کر رہے ہیں, آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی جو ہے پشپدائی کی جائے. بہرحال ان اللہ کان غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم, اور اے نبی آپ جھگڑا نہ کیجئے ان کی طرف سے کہ جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے, ان کی فیور میں آپ جو ہے ان کی وکالت نہ کریں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو کہ جو خائن ہے, بددیانت ہے اور گناہگار. یستخفون من الناس, یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اپنے ارادوں کو, یا یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام آئے الزام دوسرے پر ڈال دو, الزام ہمارا ثابت ہو گیا تو ہمیں شرمندگی ہوگی لہذا دوسرے پر ڈال دو. یہ جو انداز ہے اس پر بڑی سخت گرفت کی ہے. ولا یستخفون من اللہ, اور یہ اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے شرم نہیں آتی انہیں, محسوس نہیں ہوتی, وہ اللہ سے چھپا بھی نہیں سکتے کچھ. وَهُوَ مَعَهُمْ, اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, جس وقت وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں ایسی بات کا کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے, خلاف اسلام پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں, سب اللہ جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے, سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, اے مسلمانوں یہ تم ہو کہ جو تم ان کی طرف سے وکالت کرتے ہو, جھگڑتے ہو دنیا کی زندگی میں. اب وہ جو شخص مسلمان تھا, نام نہاد مسلمان, جو منافق ہی نکلا, اس کا پورا قبیلہ اس کے پیچھے سپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو اس حوالے سے فیور کرتے ہو, جازت تم انم فٹ, یہ تم لوگ ہو کہ تم جھگڑتے ہو ان کی طرف سے, ایسے لوگوں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ, تو پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ کی عدالت میں ان کے بارے میں, کون اس دن وکیل بن کے کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن. امن یکون علیہم وکیلا, یا کون ہوگا ان کا پھر وہاں پر وکیل اور سرپرست. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه, سن لو, جس کسی نے بھی کوئی برائی کی ہے, گناہ کا ارتکاب کیا ہے, او يظلم نفسه, یا اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے, جان پر ظلم ڈھانا بھی گویا کہ خود اپنا برا کرنا, غلط کام کرنا, گناہ کا کام کرنا. ثم يستغفر الله, اور پھر اس نے استغفار کیا, اللہ سے بخشش کی دعا کی. یجد الله غفورا رحیما, تو اللہ وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا بہت مہربان. خطا ہو سکتی ہے, گناہ کا صدور ہو سکتا ہے, لیکن سچی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, اور جس نے کمایا ہے گناہ, ارادی طور پر کوئی گناہ کمایا, تو بے شک وہ جو کچھ کما رہا ہے وہ اپنے ہی لیے ہے, اس کا نقصان اسی کو ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ جاننے والا بھی ہے کمال حکمت والا بھی. ومن یکسب خطیئتن او اثمن, اور جو شخص جس نے کمائی کی ہے, کوئی خطا کمائی ہے یا کوئی گناہ کمایا, ثم یرمی بہ بریئن,
اور پھر اس کا الزام تھوپ دیا کسی بے گناہ پر، جیسے کہ یہ اس واقعے میں ہوا تھا. ایک تو خود غلط حرکت کرے، چوری کی ہے، گناہ کمایا ہے، اور پھر اس کا الزام بھی کسی بے گناہ پر تھوپ دیا جائے، یہ اب گناہ در گناہ ہے. ثم یرمی بہ برئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے تو اٹھایا ہے ایک بہت بڑا بہتان اور کیا ہے اس نے بہت واضح اور بڑا گناہ. ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ ہی کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو مسلمانوں میں سے ایک گروہ تو گویا تلا ہوا تھا کہ وہ آپ کو راہ عدل سے ہٹا دیں، کہ آپ سے غلط فیصلہ دے دیں، ان کی پوری کوشش یہ تھی. وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے تھے کسی کو سوائے اپنی جانوں کے. وما یضرونک من شیء، اور وہ یقیناً آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب اور یہ حکمت کی باتیں. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو سکھایا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا وہ تو بہت ہی بڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فضل اللہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ سب سے بڑا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو آپس میں سرگوشیاں اور مشورے کر رہے ہوتے ہیں خفیہ، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتا ان میں سے اکثر میں. یہ کوئی نہ کوئی سازش کا جال ہی بن رہے ہوتے ہیں. یہ معاملہ منافقین کا تھا. الا من امر بصدقت، ہاں اگر سرگوشی کرنی ہے کسی کے کان میں جا کر اس کی علیحدگی پہ بات کرنی ہے، تو یہ اگر اس میں وہ کسی کو ترغیب دے صدقے کی، نیکی کے کام کی، او معروف یا کسی بھی بھلے کام کی، او اصلاح بین الناس، یا یہ کام کرے وہ لوگوں میں آپس میں صلح کرانے کے لیے، اس سے پہلے بات کی ہے پھر اس سے بات کی ہے، مقصد صلح صفائی کروانا ہو، تو یہ چیزیں تو اچھی ہیں. لیکن اکثر جو کچھ یہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں اور چھپ کے مل رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر خیر نہیں ہوتا. یہ اسلام کے خلاف اور آپ کے خلاف سازشیں ہی کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، اور جس نے کیا اس قسم کا کام لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر، فسوف نوتیه اجرا عظیما، تو ان قریب ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کے واضح ہو چکی ہے اس پر ہدایت. ويبتغي غير سبيل المؤمنين، اور چلے اس راستے پر کہ جو مسلمانوں کے راستے سے مختلف ہے. نولی ہی ما تولا، یہاں بہت اہم ایک نقطہ ہے اجماع امت کے حوالے سے، مسلمانوں کے راستے سے جو علیحدہ اپنا راستہ نکالے. اجماع امت بھی ایک دلیل ہے، قرآن بھی ایک سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. احکام شریعہ کے حوالے سے جو سورسز ہیں ہمارے پاس، قرآن، سنت، حدیث، سنت حدیث ایک ہی ہے، اس کے بعد اجماع امت. اجماع امت اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے. امت جو چلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر تب تابعین اور تبع تابعین، مسلمانوں نے ایز اے ہول اس دین پر عمل کیا ہے، اس کو صحیح اسپرٹ کے ساتھ لے کر آگے بڑھایا ہے. اور امت جمع نہیں ہو سکتی کسی غلط بات پر. ہاں ان میں سے کچھ فرقے بن جاتے ہیں، کوئی ادھر کو ادھر، لیکن پوری امت کبھی بھی غلط بات پر جمع نہیں ہوتی. تو اجماع امت خود اپنی جگہ دلیل ہے. جو امت کے اصل رستے سے ہٹ گیا، اب اس کے بارے میں فرمایا نولی ہی ما تولا، تو ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جیسے وہ خود پھرا ہے. ونسلی ہی جہنم، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے. وساعت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک وہ گناہ ہے جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور بخش دے گا وہ اس کے علاوہ جو بھی ہیں گناہ، جو وہ چاہے گا. اس میں بھی یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ باقی تو اس نے بخشنے کا وعدہ کیا ہے، نہیں، وہ اس کی ڈسکریشن پر ہے. وہ جس کو چاہے معاف کرے، لیکن ایک گناہ معاف نہ کرنے کا اس نے خود فیصلہ کر لیا ہے، وہ اس پر قائم، اور وہ شرک. ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، کسی اور کو شریک ٹھہرایا. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم اور اختیار میں بھی شریک کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا اختیار یہ ہے کہ اس کی حکومت اس زمین پر ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں ہماری بات چلے گی، یہ شرک ہے، یہ شرک الحکم ہے، اللہ کے اختیار میں آپ جو ہیں وہ شریک بن رہے ہیں۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکا دیا ہو یا کسی بت کے آگے سر جھکا دیا، اور شرک یہ بھی ہے، ولا یشرک فی حکمی احدا، وہ اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں بننے دیتا، لیکن ہم بن جاتے ہیں شریک کہ ہمارا بھی اختیار ہے اور ہم اپنا قانون چلائیں گے۔ تو یہ شرک سے جو ہے مفہوم بہت وسعت ہے اس کے اندر، جن کو دلچسپی ہو وہ حقیقت و اقسام شرک والد محترم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ بہت اہم کتاب ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ ہم نے ایک بڑا محدود سا تصور رکھا ہوا ہے شرک کا، حالانکہ اس کے اندر تو بڑی وسعت ہے اور ہمیں اس کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اس وقت، وہ وقت تو اگرچہ زیادہ لگ جائے گا لیکن زیادہ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، یعنی حکمرانی، حکومت کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار، سوورنٹی صرف اللہ کے لیے ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، واحد حکمران وہی ہے، اسی کی حکومت جو ہے وہ چلے گی، اسی کا قانون چلے گا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ آزر کے ترشے ہوئے بت ہیں، شرک ہے۔ تو اس بات کو اقبال نے خوب پہچانا تھا۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر چند دیویوں کو، انہوں نے جن کو اپنے خدا بنا رکھا ہے، جن کے بت تراشے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب مؤنث ہستیاں ہیں، لات، منات، عزا، نائلہ، یہ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے، اور یہ مؤنث نام ہے، اور ان کا جو اپنا تصور تھا، تصور مذہب، وہ یہ تھا کہ اصل میں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم نے ان کے بت تراش کے ریحان رکھے ہیں، وہ بڑی چہیتیاں ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گی، یہ پورا فلسفیانہ گورکھ دھندا تھا۔ تو یہ اللہ کو نہیں پکار رہے بلکہ یہ کچھ مؤنث ہستیاں ہیں، کچھ فیمیل، کچھ ایسے معبود انہوں نے بنا رکھے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، اپنے تئیں انہوں نے فرشتوں کے جو ہے مورتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ پورا شیطانی چکر ہے، فرشتوں بیچاروں کو تو، فرشتوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں اس کی حقیقت یہ، لیکن یہ انہوں نے پورا نظام گھڑا ہوا، یہ شیطانی نظام ہے اصل میں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ جو پکار رہے ہیں یہ اصل میں شیطان، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، لعنہ اللہ، یہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، لعنہ اللہ۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اے اللہ، میں ضرور ہتھیار لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ، میں اپنے ساتھ بہت ساروں کو ملا لوں گا، اپنی پارٹی کا حصہ بناؤں گا، میری پارٹی بلکہ وہ زیادہ اس میجورٹی میں ہوگی اور ہے۔ وَلَوْ ضَلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ، اور میں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا انہیں، انہیں سبز باغ دکھاؤں گا کہ اس رستے پر آ جاؤ تو خیر ہی خیر ہے، میرے رستے پر چلو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور اس بات کا حکم دوں گا یا ترغیب دلاؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں کے کان چیریں گے۔ یہ اس زمانے میں مشرکین عرب کی ایک روایت تھی کہ فلاں جانور کو ہم نے بتوں کے نام پر جو ہے وہ وقف کر دیا ہے، اور نشانی کے طور پر اس کا کان چیر دیتے تھے تاکہ ہر شخص کو پتا چل جائے کہ یہ جانور وقف ہے بتوں کے نام پر۔ تو یہ سارا شیطانی چکر ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی آسمانی ہدایت نہیں ہے، نہ فطرت کی کوئی رہنمائی ہے، بلکہ شیطان کا چلایا ہوا چکر۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں پھر ان کو حکم دوں گا اور ان کو ترغیب دلاؤں گا، اور وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو جو ہے اس میں تغیر پیدا کر دیں گے۔ اب یہ تغیر کیا ہے؟ عام طور پر جو علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ مردوں کا جو ہے وہ عورتوں کیسے لباس پہننا اور ان کے طور اتوار اختیار کرنا، یا عورتوں کا مردوں کیسے لباس پہننا اور ان کے طور اتوار اختیار کرنا، یہ بھی شیطانی عمل ہے. یعنی اللہ نے مردوں کو مرد بنایا لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کریں یا کوچ کریں، عورت کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش کرے، تو یہ تخلیق، یہ جو ہے اس کے لیے ترغیب کون دے رہا ہے؟ یہ شیطان ہے پیچھے سے جو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ داڑھی منڈوانا بھی اس میں شامل ہے. یہ کلین شیو جو ہے اب بالکل، اب خواتین کو اللہ نے جو ہے وہ بغیر داڑھی اور مونچھ کے بنایا ہے، تو ہم گویا کہ شیو، کلین شیو کے ذریعے ان کے قریب ہو جاتے ہیں. اور آج کل جو جینیٹکس ہیں اور یہ جو سائنس کا اب یہ ہے حصہ، اس کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو رہا ہے، تو بہت سو کے نزدیک یہ بھی شیطانی چکر ہے. اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل. ومن یتغی شیطان ولیا من دون اللہ، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ تو کھلے نقصان میں جا پڑا، بہت ہی بڑے نقصان میں. یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، امیدوں کے جال میں پھنساتا ہے. اور وہ امیدیں کیا ہیں؟ کہ اللہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے اپنی مخلوق کو ڈال سکتا ہے جہنم میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جو شخص یہ بات کہے گا وہ تو بہت ہی درد بند انداز سے کرے گا اور اللہ کی شان رحمت کے حوالے سے بات کر رہا ہے، لیکن یہ سارا فکر جو ہے یہ قرآن کی ٹوٹل نفی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ٹوٹل نفی ہے، لیکن عام آدمی کو بڑی اپیل کرتی ہے. تو یہ ہیں وہ امیدوں کے جال، کوئی نہیں، کچھ بھی ہو کو بچا ہی لے گا کوئی نہ کوئی، چلے آؤ بھی میرے رستے پر. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ سب کے سب دھوکے پر مبنی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے اس جہنم سے فرار کا کوئی راستہ، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جو کائنات کے اصل حقائق ہیں ان کو مانا ہے، اللہ ہے اصل قوت، اس نے وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے اس آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے آسمانوں سے کتابیں نازل کی ہیں، رسول بھیجے ہیں، یہ ہیں اصل حقائق. جو ایمان لائیں گے ان پر، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل، اچھے عمل کریں، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا بالکل سچا اور پکا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ بات کا، قول کا سچا کوئی نہیں ہو سکتا. لیس بامانیکم، اے مسلمانوں، تمہاری خواہشات اور امانی سے کچھ نہیں ہوگا. ولا امانی اہل کتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات سے اور تمناؤں سے کچھ ہوا. یہ امانی وہی ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں بچا لے گا، ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. یہ وشفل تھنکنگ ہیں، خوشنما تمنائیں، من گھڑت خیالات، جن کے لیے کوئی سند نہیں ہے قرآن سے، حدیث سے، سنت سے. تو تمہاری ان خواہشات کا بھی کوئی حاصل نہیں ہے، یہ سب رائے گاہ جائیں گی. اور اہل کتاب کے بھی اسی طرح کی وہ تمنائیں تھیں، وہ بھی سب رائے گاہ نہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ اسے ملے گا، دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی حمایتی اور مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، اور جس نے اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہوا مؤمنون، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ ہیں کہ جو داخل ہوں گے جنتوں میں، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر تل برابر ظلم ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور کون اچھا ہے دین کے لحاظ سے اس سے کہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اس پر عمل کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. وہ محسن، اور وہ حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والا ہو. واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اور وہ کہ جس نے پیروی کی ہے ابراہیم کے راستے کی، جو بس سب سے کٹ کر ایک اللہ ہی کے ساتھ یکسو تھا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ہے، وہ مقام دیا ہے. خلیل اللہ کا لقب ہے حضرت ابراہیم کا، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے، بہت اونچا مقام. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی بھی اس کے قابو سے باہر نہیں. ویستفتونک فی النساء، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. وللہ یفتیکم فیہن، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے اس کی. یہ اصل میں پس منظر اس کا وہی ہے کہ جو شروع صورت میں آیا تھا کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ اس کے زیر کفالت جو یتیم بچیاں ہیں اگر ان سے وہ نکاح کر لے گا تو پھر وہ ان کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا. یتیم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا معاملہ، اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی اور ہے بھی نہیں، اور وہ پھر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا، ان کی حق تلفی ہوگی، تو پھر وہ یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرے بلکہ دوسری خواتین سے وہ نکاح کر سکتا ہے، دو دو تین تین چار چار، وہاں پر جو اس کا ذکر ہے. اب اس میں یہ ہو گیا کہ بعض لوگوں کے گھروں میں یتیم بچیاں ہیں اور وہ زیر کفالت ہیں، اور ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں اور ان سے شادی کر سکتے ہیں، شادی کر کے ان کے حقوق کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اس میں ہمیں سہولت ہوگی. تو گویا کہ پہلے اس حکم سے تو ممانعت ہو گئی تھی، تو اب سوال کیا گیا کہ اگر ہم ان کو بچیوں کو اپنے نکاح میں لے آئیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں تو پھر ہمیں اجازت ہے نکاح کرنے کی ان سے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے اور تم واقعی ان کے حقوق کا جو ہے نگہداشت رکھو گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بہتر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ان کے حقوق کی نگہداشت کر سکیں جو سرپرست بھی ہیں، تو لہذا اس میں اب رکاوٹ نہیں ہے. البتہ اگر سمجھو کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر مت کرنا ایسا. وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو تم پر تلاوت کیا گیا تھا کتاب میں سے، جو ابتدائی حکم آیا تھا، فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں تھا وہ حکم کہ جنہیں تم نہیں دیتے وہ حق جو طے کیا جا چکا ہے ان کے لیے، شادی کر دیتے ہو لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، تو اس وقت روکا گیا تھا اس معاملے میں. وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو تم کہ ان سے نکاح کر لو. والمستضعفین من البلدان، اور اس وقت وہاں جو ہدایات آئیں تھیں وہ نادار بچوں کے بارے میں تھیں. وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے حوالے سے عدل و انصاف پر، یعنی اصل مطلوب یہ ہے کہ یتیموں کے حقوق تلف نہ ہوں، پابند نہ ہوں، کسی طرح کی بھی بے انصافی اور ظلم یتیموں کے ساتھ روا نہ رکھا جائے، بس روح یہ ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کام کرو گے بھلائی کا، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اور اگر کوئی خاتون اندیشہ رکھے اپنے شوہر کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا یا عدم توجہی کا، اعراض، شوہر توجہ نہیں دے رہا، وقت نہیں دے رہا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ آپس میں کوئی صلح صفائی کا معاملہ کر لیں باہم رضامندی سے. والصلح خیر، اور صلح جو ہے وہ بہترین شے ہے، بہتر ہے. واحضرت الانفس الشح، اور رکھی گئی ہے انسانوں کے نفوس میں لالچ، پیسے کی محبت. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیوی کچھ جو ہے وہ دل سے اتر گئی ہے یا کسی وجہ سے وہ جو ہے اس کی طرف التفات نہیں ہے، تو وہ عورت اس کا اپنے مرد کا دل جیتنے کے لیے کچھ اپنے مہر میں سے اس کو واپس کر دے، یا اس کی کچھ بلونگنگ ہے اس میں سے اس کو دے کر راضی کر لے، تو یہ بھی جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ گھر بسا رہے اور معاملات سدھر جائیں اگر نیک نیتی سے یہ معاملہ کیا جائے. یعنی طلاق کی نوبت وہ آخری ہے، اس سے پہلے گھر کے معاملات کو سدھارنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کر لینے چاہیے۔ ان میں سے بہت سے اقدامات تھے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک حکم ادھر سے کھڑا کرو، ایک حکم ادھر سے کھڑا کرو، اور وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کو پہلے سمجھاؤ وغیرہ، وہ کئی پروسیس جو ہیں گزر چکے تھے۔ تو آخری شکل یہ ہے کہ پھر بالکل نباہ نہیں ہو رہا اور گھر کے ماحول درست نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ منفی فضا بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آخری چیز طلاق ہو سکتی ہے، وہ رستہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کا آگے ذکر آئے گا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور مردوں سے خطاب اب ہو رہا ہے کہ اگر تم حسن سلوک کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اگر تم زیادتی پر ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم بھی اپنی اصلاح کرو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ مکمل عدل کر سکو اپنی بیویوں کے درمیان، جب ایک سے زیادہ ہوں گی تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ کہہ دیا گیا کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہش تم اس کی پوری کوشش بھی کرو، تمہارے اندر بھی خواہش ہو اور واقعی خواہش ہو کہ میں انصاف کروں، پھر بھی پورا انصاف نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو نہ مائل ہو جایا کرو ایک ہی طرف پورے میلان کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کر سکتے ہو وہ تو تم کرو، یعنی جو چیزیں کاؤنٹ میں آتی ہیں اس کے حساب سے تو ہے کہ بھئی باری باری جو ہے معین ہو، وہ سب کے لیے برابر ہو، دو ہیں یا تین ہیں برابر ہو، وقت برابر دیا جائے، دونوں کو نان نفقہ جو ہے ہر ایک کو برابر دیا جائے، جو چیزیں بھی کاؤنٹیبل ہیں وہ سب کے اندر تو پوری پوری برابری ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم برابری کبھی کر نہیں سکتے، کہ تمہارا دلی رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہوگا کسی ایک کی طرف کم ہوگا، اس پر تمہیں اختیار نہیں، لہذا یہ معاف بھی ہے، لیکن پوری کوشش کرو کہ باقی چیزوں کے اندر پورا انصاف رہے جو کاؤنٹیبل ہیں۔ فلا تمیلوا کل المیل، تو پوری طرح ایک ہی کی طرف میلان نہ رکھ، جھکا دو اپنی جو ہے رجحان جو ہے اس کو جھکا دو اور اس کی طرف میلان کرو ایک ہی کی طرف۔ فتذروها كالمعلقة، تو دوسری جو ہے وہ معلق رہ جائے، لٹکی ہوئی ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اپنے رویے کی اور نافرمانی سے بچو، تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب آخری شکل آ گئی، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں میاں بیوی بی، طلاق کم کی نوبت بالآخر آ گئی، یغنی اللہ کل من ساعتہ، یعنی ساری کوششیں اور اصلاحی تدابیر کے بعد بھی گھر کا ماحول درست نہیں ہو رہا، پہلے اپنی سی ساری وہ کوششیں آپ نے کر دیکھی، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک واقعے میں بیوی بی سے ناراض ہو کر اور غصے میں آ کر اور تین فائل اکٹھے کر دیے، طلاق طلاق طلاق، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر حضرت عمر جو ہیں وہ کوڑے بھی لگاتے تھے کہ ایسا جو ایسی حرکت کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کی جو ہے وہ سرزنش ہو، تادیبی کاروائی ہو، اسے کوڑے لگنے چاہیے۔ یہ طلاق مذاق نہیں ہے، ہاں گھر کے اندر فضا ٹھیک نہیں ہو رہی، نباہ نہیں ہو رہا، تو اب اس کو اس کی اصلاح کے لیے کئی سٹیپ بتا دیے گئے کہ یہ بھی کرو، پھر یہ بھی کرو، پھر یہ بھی کرو، پھر یہ بھی کرو، لیکن پھر بھی امکان ہے کہ نباہ نہ ہو سکے، تو اب طلاق جو ہے وہ حرام نہیں ہے یا کوئی گالی نہیں ہے، بہرحال وہی ہے تفرقہ، اور اگر پھر وہ میاں بیوی جدا ہو ہی جائیں سب کچھ کرنے کے بعد، یغنی اللہ کل من ساعتہ، تو اللہ غنی کر دے گا دونوں کو اپنی وسعت سے، دونوں کے لیے اللہ کو بہتر راستہ نکال سکتا ہے، یہ سارا پروسیس نیک نیتی سے ہوگا اور ان سٹیپس کا لحاظ رکھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ طلاق سے بھی خیر نکال دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے وصیت کی تھی، تاکید کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی یہی وصیت اور تاکید ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، بچو اللہ کی نافرمانی سے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے اللہ کی یہ بات نہیں مانی، یہاں کفر اس معنی میں ہے، اللہ کہتا تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار نہیں کر رہے، اس کی نافرمانی سے نہیں بچ رہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تو غنی ہے، اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، نقصان تمہارا ہی ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ بطور کارساز. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو یہاں سے فنا کر دے، لے جائے، پوری مخلوق یہاں سے مٹا دے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور کوئی نئی مخلوق لے آئے، وہ اس پر قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی طلبگار ہوتا ہے دنیا میں کہ اس کو اپنی محنت کا صلہ دنیا میں مل جائے، ثواب، دنیا کا ثواب، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں تو میری دنیا جو ہے وہ بہتر ہو جائے، میں یہ کام کر رہا ہوں میرے کاروبار میں ہی برکت ہو جائے، یہ ساری اس کی جو خواہش ہے وہ یہ کہ دنیا میری بہتر ہو. فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس تو اجر ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. مانگنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں آخرت کا خیال رکھو، اس کے تحت دنیا بھی آئے. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جو خالی دنیا ہی مانگ رہا ہے تو بڑا پیارا شعر ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داماں بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ سے تم اچھی امید رکھو اور نیت اپنے ٹھیک کرو تو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں تمہارے لیے وہ دے دے گا، اور اصل تو ہے ہی بھلائی آخرت کی. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.